كتاب الحوالة الحوالة جائزة بالديون وتصح برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الديون ولم يرجع المحتال له على المحيل إلا أن يتوى حقه. اچھا بھائی آج ہم حوالہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. بھائی دیکھیے میں نے زید کا دین دینا ہے بھائی, زید کا مجھ پر دین ہے, میں زید کے پاس عمر کو لے گیا اور میں نے کہا کہ یہ جو عمر ہے یہ میرا دین ادا کرے گا بھائی. کیا کرے گا؟ میرا دین یہ عمر ادا کرے گا. آج کے بعد آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ کس سے مطالبہ کریں گے؟ عمر سے مطالبہ کیا کریں گے. اور زید نے بھی یعنی وہ جو دائن تھا اس نے بھی اس بات کو قبول کر لیا مولانا, تو اب وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا یعنی جو اصلی مدیون تھا, بلکہ کس سے مطالبہ کرے گا؟ وہ عمر سے مطالبہ کرے گا بھائی, عمر سے مطالبہ. تو یہ حوالہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حوالہ کہلاتا ہے مولانا, کہ دین نقل ہوا ایک شخص سے دوسرے شخص پر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوالہ بھائی, حوالہ. تو کفالہ کے اندر جو تھا آپ نے دیکھا تھا کہ دوسرا شخص دین کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا تھا, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا تھا کہ اصل مدیون سے مطالبہ نہیں ہو سکتا. کفالہ کے اندر اس ضامن سے بھی مطالبہ ہو سکتا تھا اور اصیل جو تھا جس پر اصل میں دین ہے اس سے بھی کیا ہو سکتا تھا؟ مطالبہ. لیکن حوالے میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر اب وہ جو اصل ہے جس پر جو مدیون تھا اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا, بلکہ مطالبہ صرف کس سے ہوگا؟ جس شخص پر حوالہ کروایا گیا ہے اسی سے مطالبہ ہوگا, اصل پر جو اصیل ہے اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا. یہ حوالہ کہلاتا ہے بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یاد رکھیے لغت میں حوالہ کہتے ہیں نقل کرنے کو بھائی, منتقل کرنا بھائی, منتقل کرنا. اور اصطلاحی تعریف یہ آپ کے حاشیے میں درج ہے بھائی, قوله الحوالہ وہی شرعا نقل الدین من ذمت الى ذمت. شریعت میں حوالہ کسے کہتے ہیں؟ نقل الدین من ذمت الى ذمت بھائی, دین کو منتقل کرنا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف. سمجھ میں؟ دین کو منتقل کرنا ایک ذمہ سے. تو زید نے مجھ سے دین وصول کرنا تھا, میں نے وہ دین کس کی طرف منتقل کر دیا؟ عمر کی طرف منتقل کر دیا. وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا بلکہ صرف کس سے مطالبہ کرے گا؟ عمر سے مطالبہ کرے گا. تو یہ ہے نقل الدین من ذمت الى ذمت, دین کا نقل کرنا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف. تو کہتے ہیں الحوالۃ جائزۃ بالدیون, حوالہ جائز ہے دیون پر. دیون پر کیا ہے؟ حوالہ جائز ہے, جیسے یہاں پر میں نے دین پر حوالہ کروایا بھائی. وتصح برضاء المحیل والمحتال والمحتال علیہ. یہاں یہ تین نام یاد رکھیں مولانا, تین نام. محیل, محیل وہ شخص ہے جس نے حوالہ کروایا ہے یعنی جس پر دین تھا, جس نے دین کو اپنے سے کس کی طرف منتقل کر دیا؟ دوسرے شخص کی طرف. تو یہ جس پر اصل میں دین تھا وہ کیا کہلاتا ہے؟ محیل, کہ اس نے حوالہ کروایا بھائی. دوسرا لفظ ہے محتال بھائی, محتال. محتال دائن کو کہتے ہیں بھائی جو مطالبہ کرنے والا تھا, جو مطالبہ کرنے والا تھا بھائی, تو اس کے لیے حوالہ کروایا گیا تو اسے محتال بھی کہتے ہیں اور محتال لہو بھی بھائی. محتال لہو, اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ حوالہ ہوا ہے. اور جس پر حوالہ کیا گیا، یعنی جس نے دین کو اپنے سر لے لیا وہ محتال علیہ کہلاتا ہے بھائی. کیا کہلاتا ہے؟ محتال علیہ کہلاتا ہے بھائی، جس نے دین کو اپنے سر لے لیا. تو لہذا اب یہ جو میں نے مثال ذکر کی بھائی، مثال ذکر کی، زید کا مجھ پر دین تھا اور وہ دین کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ عمر کی طرف. اب عمر ادائیگی کرے گا، زید مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، تو میں محیل کہلاؤں گا بھائی، میں نے حوالہ کروایا ہے اپنے دین کا. اور کس پر کروایا ہے؟ عمر پر. تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ محتال علیہ ہے بھائی، عمر محتال علیہ ہے. اور کس کا دین حوالہ، کس کے لیے حوالہ کروایا گیا؟ زید کے لیے. تو زید محتال ہے یا محتال لہو ہے. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں صاحب قدوری وتصح برضاء المحیل والمحتال والمحتال علیہ، اور حوالہ صحیح ہے محیل محتال اور محتال علیہ کی رضامندی سے، ان کی رضامندی کے ساتھ کیا ہے حوالہ صحیح ہے بھائی. تو محیل کی رضامندی ضروری حوالہ کروانے والا بھائی، کیونکہ میرا دین منتقل ہو رہا ہے کس کی طرف؟ حمر کی طرف، تو میری رضامندی بھی ہوگی. والمحتال لہو بھائی، محتال لہو کون تھا، کس کا دین تھا؟ زید کا. تو اس کی رضامندی بھی ضروری بھائی، سمجھ میں آیا؟ میں اپنے اسی کا تو دین نقل کر رہا ہوں، اپنے سے کس کی طرف؟ عمر کی طرف کر رہا ہوں، تو آپ اس کا قبول کرنا بھی ضروری بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ لوگ ادائیگی میں مختلف ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں اسے عمر پر اعتماد ہے یا اعتماد نہیں، تو اس کا قبول کرنا ضروری ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے، اسے بھی پتہ لگے، اسے اعتماد ہے کہ یہ اب عامر کیسا شخص ہے، ادائیگی مجھے کر دے گا بھائی، تو اس کی رضامندی ضروری، کیونکہ دین اسی کا ہے بھائی. اور محتال علیک یعنی عامر کی رضامندی بھی ضروری ہے بھائی، کیونکہ عامر کیا ہے، وہ دین کو اپنے سر لے رہا ہے، تو اپنے سر کو جب دین لے رہا ہے تو اس کی رضامندی کیا ہے، تو ضروری ہے بھائی. تو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ حوالہ صحیح ہو جاتا ہے محیل محتال اور محتال علیہ کی رضامندی سے، رضامندی سے. لیکن دیگر کتابوں میں بھائی زیادات میں امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حوالے کے اندر محتال لہو اور محتال علیہ کی رضامندی ضروری ہے، محیل کی رضامندی ضروری نہیں ہے بھائی. بھائی محیل کا تو دین نقل ہو رہا ہے، اس کا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لہذا اس کی رضامندی ضروری بھائی. میں نے تو دین دینا تھا، میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ میری جگہ کون ادا کر رہا ہے دین؟ عامر ادا کر رہا ہے، تو لہذا محیل کی رضامندی ضروری نہیں. البتہ محتال لہو اور محتال علیہ کی رضامندی ضروری. محتال لہو اس لیے کہ دین اس کا ہے، اور محتال علیہ کی رضامندی اس لیے کہ وہ دین کو اپنے سر لے رہا ہے، تو ان دونوں کی رضامندی ضروری ہے. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو ان دو کی رضامندی ضروری ہے، محیل کی رضامندی ضروری نہیں ہے. چنانچہ بھائی محیل کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، عامر زید کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے وہ جو فلاں آدمی سے دین وصول کرنا ہے، وہ دین میں اپنے سر لیتا ہوں، میں اس کی ادائیگی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس شخص سے اب دین کا مطالبہ نہیں کریں گے. اور زید اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو یہ حوالہ صحیح ہو جائے گا. دیکھو اس کے اندر صرف محتال لہو کی رضامندی ہے اور محتال علیہ کی رضامندی ہے، محیل کو تو ابھی بات کا پتہ ہی نہیں ہے مولانا. تو یہ حوالہ صحیح ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ صورت صحیح ہے. وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنَ الدُّيُونِ وَلَمْ يَرْجِعِ الْمُحْتَالُ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ. اور جب حوالہ تام ہو جائے، جب حوالہ کیا ہو جائے، تام ہو جائے، یعنی محتال لہو اس کو قبول کر لیتا ہے، تو حوالہ تام ہو گیا بھائی. محتال علیہ تو راضی ہے، محتال لہو بھی اسے کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو حوالہ تام ہو جائے گا. اور جب حوالہ تام ہو جائے گا بری المحیل من الدیون، تو محیل کیا ہے، دیون سے بری ہو جائے گا بھائی. اب اس کیونکہ حوالہ نام ہی کس چیز کا تھا کہ یہ محیل دین سے بری ہو جائے گا، تو لہذا حوالہ صحیح ہے کیونکہ حوالہ نام ہی دین کو نقل کرنے کا تھا، تو اب وہ بری ہوا محیل. ولم يرجع المحتال له على المحيل، اور اب محتال له رجوع نہیں کر سکتا محیل پر، یعنی اب اس سے جا کر دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی. الا ان يتبع حقه، مگر ایک صورت ہے اس میں محتال لہو پھر محیل پر رجوع کر سکتا ہے. بھائی میں نے اپنا دین کس پر حوالے کروا دیا، عمر پر حوالے کروا دیا، اب زید مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، صرف کس سے مطالبہ کرے گا، عمر سے مطالبہ کرے گا. لیکن ایک صورت کے اندر زید پھر مجھ پر رجوع کر سکتا ہے، اور وہ کب، کہتے ہیں جب کہ اس کا حق ہلاک ہو جائے. بھائی جب اس کا حق ہلاک ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں کیا کر سکتا ہے، پھر محیل پر رجوع کر سکتا ہے بھائی. سمجھ میں، تو کہتے ہیں الا ان یتوا حقہ، تویا یتوا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، مگر یہ کہ ہلاک ہو اس کا حق مولانا، کس کا حق، محتال لہو کا حق ہلاک ہو، تو پھر وہ محیل پر رجوع کر سکتا ہے. بھائی اس کا حق کیسے ہلاک ہوگا، تو یاد رکھیے بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں محتال لہو کے حق کے ہلاک ہونے کی دو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں مولانا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ تین صورتیں ہیں. بھائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ محتال لہو کا حق ہلاک ہوگا دو صورتوں میں، جب اور پھر وہ محیل پر رجوع کر سکتا ہے. وہ کیا دو صورتیں ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ محتال علیہ جس پر حوالہ کروایا گیا تھا، جس نے دین کو اپنے سر لے لیا تھا، وہ حوالے کا انکار کر دیتا ہے اور اس پر قسم بھی اٹھاتا ہے کہ میں نے کوئی حوالہ اپنے اوپر نہیں کیا دین کا. سمجھ میں آیا بھائی، وہ انکار کر دیتا ہے اور کیا کر رہا ہے، قسم بھی اٹھاتا ہے اس پر کہ کوئی حوالہ نہیں ہوا، اور محتال لہو اور محیل کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ کیا کر سکیں، حوالے کو ثابت کروا سکیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اب دین کس نے دینا تھا، محیل نے، لیکن محیل سے کس کی طرف نقل ہو چکا تھا، محتال لالے کی طرف، لیکن محتال علیہ قسم کھا کر اس کا انکار کر رہا ہے اور ان دونوں کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں کہ اسے ثابت کر دیں، تو اب تو مولانا وصولی ممکن ہی نہ رہی اس سے، مولانا اس سے ہم وصولی ممکن ہی نہ رہی، تو اب محتال لہو کا حق ہلاک ہو رہا ہے، تو لہذا اب وہ پھر محیل پر کیا کر سکتا ہے، رجوع، کیونکہ اس نے حوالے کو تو قبول کس لیے کیا تھا کہ اس کا دین وصول ہو جائے، اور یہاں سے یہاں پر تو دوسرا شخص سرے سے حوالے کا منکر ہو گیا، اب دین کی وصولی کی کوئی صورت رہی اس سے، اس سے دین کی وصولی کی صورت ہی نہ رہی، تو اب اس بیچارے کا تو دین ضائع ہو رہا ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، تو یہ لہذا اب پھر کس پر رجوع کر لے گا، محیل پر، کیونکہ حوالے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، دین وصول ہی نہیں ہو سکتا بھائی. تو ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ محتال علیہ جس نے میری طرف سے دین کی ادائیگی کرنی تھی وہ مفلس ہو کر مر جائے. بھائی پہلے یہ دین میرے اوپر تھا لیکن پھر یہ نقل ہوا کس پر چلا گیا، عمر پر چلا گیا، اب عمر مفلس ہو کر مر گیا، مر گیا اور اس میں کوئی مال نہیں چھوڑا، بالکل مفلس تھا. اب مال چھوڑتا تو پھر اس میں سے بھی ادائیگی ہو سکتی تھی، لیکن مال بھی نہیں چھوڑا، خود بھی مر گیا اور مال بھی نہیں چھوڑا، تو اب پھر مولانا حوالے کا مقصد ہی نہ رہا. حوالے کا مقصد تو کیا تھا کہ دین وہ زید کیا کر لے، اپنے دین کو وصول کر لے، اور اب دین کی وصولی نہیں ہو سکتی کسی طور پر بھی محتال علیہ سے، تو اب اس کا حق چونکہ ہلاک ہو رہا ہے، حق مارا جا رہا ہے، دین بیچارے کا ضائع ہو رہا ہے، تو اب وہ پھر کس پر رجوع کر سکتا ہے، محیل پر رجوع کر سکتا ہے، کہ اس طرف سے تو وصولی کی کوئی صورت نہ رہی، لہذا اب آپ کیا کریں، میرا دین آپ، میں اپنا دین آپ سے وصول کروں گا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ دو صورتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. تو کہتے ہیں رجوع نہیں کر سکتا محتال لہو محیل پر الا ان یتوا حقہ, مگر یہ کہ اس کا حق ہلاک ہو رہا ہو. وتوا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی باحد الامرین, اور تہلاک توا جو ہے یعنی ہلاک ہونا حق کا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک دو کاموں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہوگا, اما ان یجحد الحوالتا, ایک تو یہ کہ وہ حوالے کا انکار کر دے. کون بھائی؟ محتال علیہ, جس پر حوالہ ہوا تھا, جس نے اب ادائیگی کرنی تھی وہ حوالے کا انکار کر دیتا ہے. ویحلف, اور کیا کرتا ہے؟ قسم بھی اٹھاتا ہے اس بات پر کہ کوئی حوالہ نہیں ہوا, میں نے کسی کا دین اپنے سر نہیں لیا. ولا بینت لہ علیہ, اور اس کے پاس بھی اس پر کوئی بینہ موجود, محیل کے پاس بھی کوئی بینہ موجود نہیں اس بات پر بھائی, اور نہ محتال کے پاس ہے. او یہ ایک صورت ہی, او یموت مفلسن, یا وہ محتال علیہ مر جائے مفلس ہو کر, مفلس ہو کر مر جائے. تو یہ دو صورتیں ہیں کہ ایک تو وہ انکار کر دیتا ہے قسم کے ساتھ اور ان کے پاس بینہ بھی نہیں ہے, دوسری صورت یہ کہ وہ مفلس ہو کر مر جائے بھائی. وقال ابو یوسف و محمد رحمهما الله تعالى هذان الوجهان ووجهون وجه ثالث وهو ان يحكم الحاكم بافلاسه في حال حياته. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ دو وجہ بھی ہیں جس میں اس کا حق ہلاک ہوتا ہے اور وہ محیل پر رجوع کر سکتا ہے. وجہ ثالث, اور ایک تیسری وجہ بھی ہے, وہ ہوا ان یحکم الحاکم بافلاسہ, اور وہ یہ کہ حاکم فیصلہ کر دے اس کے مفلس ہونے کا, کس کے؟ محتال علیہ کے. حاکم فیصلہ کر دیتا ہے محتال علیہ کے مفلس ہونے کا فی حال حیاتہ, اس کی زندگی میں. ایک تو وہ صورت تھی کہ وہ مرا ہے مفلس ہو کر, سمجھ میں. تیسری صاحبین کیا صورت ذکر کر رہے ہیں؟ قاضی اس کو مفلس قرار دے دے, ابھی وہ زندہ ہی ہے لیکن قاضی اسے کیا قرار دے دیتا ہے؟ مفلس قرار دے دیتا ہے. تو جب قاضی نے اسے مفلس قرار دے دیا تو اب یوں سمجھا جائے گا کہ اب دین کی وصولی اس سے ممکن نہیں رہی. جب دین کی وصولی اس محتال علیہ سے ممکن نہ رہی تو اس محتال لہو کا تو حق مارا جا رہا ہے, تو وہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ محیل پر رجوع کر سکتا ہے. امام صاحب اس وجہ کو تسلیم نہیں کرتے بھائی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی کا کسی شخص کو مفلس قرار دینا اس کا کوئی اعتبار نہیں. قاضی کسی شخص کو مفلس قرار دے دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی, اس لیے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے بھائی. صبح ہے تو شام کو مال نہیں ہے, یا شام کو مال ہے تو صبح کو مال نہیں ہے. تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے, کبھی حاصل ہوتا ہے کبھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو کسی شخص کو قاضی کا مفلس قرار دینا صحیح نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ قاضی مفلس قرار دے دیتا ہے شام کو پھر مال حاصل ہو جاتا ہے, یا مال اس کے پاس ہے اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے, بھائی قاضی کیسے مفلس اس کو مفلس قرار دے سکتا ہے؟ افلاس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا یہاں پر ایک کسی شخص کے. ہو سکتا ہے اس نے خزانہ چھپا کر رکھا ہو بھائی, زیادہ سے زیادہ وہ فرماتے ہیں اس کا پتہ گواہی کے لیے چل سکتا ہے کہ وہ شخص کیا کر دیتا ہے, محتال علیہ کیا کرتا ہے, دو گواہ پیش کر دیتا ہے. قاضی صاحب میرے پاس تو ذرہ برابر بھی مال نہیں ہے, بالکل میں مفلس آدمی ہوں, اور یہ دو گواہ گواہی دے دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. تو یہ تو افلاس کس کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ بینہ کے ذریعے. اور یہ امام صاحب فرماتے ہیں یہ تو بینہ ہوئی نفی پر. کیا گواہی دیں گے وہ دونوں آ کر؟ کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس شخص کے پاس مال نہیں ہے. تو گواہی کس چیز پر ہو گئی؟ نفی پر. اور گواہی یاد رکھنا نفی پر نہیں قبول کی جاتی, بلکہ گواہی اس بات کے لیے ہوا کرتی ہے ہمیشہ, کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہی ہوتی ہے, کسی چیز کی نفی کے لیے گواہی نہیں. نفی کے لیے تو قسم اٹھائی جاتی ہے مولانا, قسم ہمیشہ کس پر اٹھائی جاتی ہے؟ نفی پر. اور اس بات کے لیے ہمیشہ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ بینہ پیش کی جاتی ہے اس بات کے لیے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں زیادہ سے زیادہ اس کا افلاس جو ثابت ہو سکتا ہے وہ بینہ کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے, اور تو یہ بینہ اگر قبول کی جائے تو یہ بینہ علی النفی ہے, اور بینہ علی النفی تو قبول ہی نہیں ہے. بینہ تو ہمیشہ کس کے لیے ہوگی؟ اس بات کے لیے ہوگی. بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ محیل پر رجوع نہیں کر سکتا محتال لہو, مگر یہ کہ اس کا حق ہلاک ہو جائے. حق ہلاک ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ محتال علیہ کیا کر دے, حوالے کا انکار کر دیتا ہے اور اس پر قسم بھی اٹھا لیتا ہے, اور ان کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں. اور دوسری صورت یہ کہ وہ مفلس ہو کر مر جائے, تو اب بھی محتال لہو کا حق کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے بھائی. تو لہذا اب وہ پھر محیل پر رجوع کرے گا, اسے اس کا دین وصول نہیں ہوا اور وصولی کی صورت بھی نہ رہی. صاحبین نے فرمایا تیسری صورت یہ کہ قاضی اس کو مفلس قرار دے دے, زن ہے زندہ لیکن قاضی نے مفلس قرار دے دیا. امام صاحب فرماتے ہیں قاضی کے مفلس قرار دینے کا کوئی معنی نہیں ہے, اسے مال آنے جانے والی چیز اس کا پتہ نہیں لگ سکتا بھائی. زیادہ سے زیادہ اس کا پتہ گواہی کے ذریعے چل سکتا ہے, اور گواہی قبول کی جائے تو یہ تو گواہی علی النفی ہوئی, اور گواہی تو نفی پر نہیں قبول کی جاتی, بلکہ کس چیز پر قبول ہوتی ہے؟ اس بات پر ہوتی ہے. نفی کے لیے تو قسم ہوا کرتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ نفی کے لیے قسم ہوتی ہے, لیکن یہاں قسم نہیں ہوا یہ اس پر مولانا, اس لیے کہ وہ اپنے افلاس کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ مدعی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس پر قسم نہیں ہے بھائی. تو یہ معنی ہے مولانا صاحبین فرماتے ہیں ہذان الوجہانی, یہ دو وجہ بھی ہیں حق کے ہلاک ہونے کی. ووجہ ثالث, ایک تیسری وجہ بھی ہے, وہ ہوا اور وہ یہ کہ یحکم الحاکم بافلاسہ, کہ حاکم فیصلہ کر دے محتال علیہ کے مفلس ہونے کا, بفی حال حیاتہ, اس کی زندگی میں ہی. وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ. صورت مسئلہ یہ بھائی یاد رکھو, کفالت کے باب میں آپ نے پڑھا کہ ضامن اگر پیسوں کی ادائیگی کر دیتا ہے تو پھر وہ اصیل پر کیا رجوع کر سکتا ہے, بشرطے کہ یہ ضمانت اس نے اس کے کہنے پر دی ہو. سمجھ میں آیا؟ میرا زید کے ساتھ کوئی معاملہ تھا, میں نے اس کا دین دینا ہے, مجھے قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہے بھائی. تو عامر آتا ہے بیچ میں اور وہ کہتا ہے بھائی میں اس کا ضامن ہوں, یا اس کو آپ چند دن کی مہلت دے دیں, یہ چند ایک ہفتے بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا. اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں اس کے پیسے ادا کر دوں گا بھائی. چنانچہ ہفتہ گزر گیا, میں ادائیگی نہیں کر سکتا, پیسے عمر نے ادا کر دیے, وہ ضامن تھا, کفیل تھا, ہمارا نا کفالت کی بات سمجھا رہا ہوں, اس نے پیسے ادا کر دیے. تو کیا اب وہ کفیل اصیل پر رجوع کر سکتا ہے؟ جس کی طرف سے ضمانت دی تھی اس پر رجوع کر سکتا ہے. تو میں نے صورت بتلائی تھی, اگر مقفول عنہ جو ہے یعنی اصیل, اصیل کے کہنے پر ضمانت دی تھی, میں نے اسے کہا تھا کہ میری طرف سے ضامن بن جاؤ بھائی آپ, تو اب وہ مجھ پر رجوع کر سکتا ہے. اور اگر میرے کہے بغیر اس نے کیا کی ہے, ضمانت دی ہے, تو اب مجھ پر وہ رجوع نہیں کر سکتا. ہاں میں ادائیگی کر دوں اس کو تو وہ اور بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ کیا کرے, میرے کہے بغیر ہی اس نے ضمانت دی تھی اور اس نے پھر بعد میں ادائیگی بھی کر دی, اب وہ مجھ سے آ تو مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے کیا کرو, پیسے حوالے کرو. اسی طرح حوالے کے اندر بھی ہے, یاد رکھنا, اگر محتال علیہ نے دین کو اپنے سر لیا محیل کے کہنے پر, محیل نے کہا تھا کہ میری طرف سے آپ حوالہ قبول کر لیں اس دین پر, آپ میری طرف سے ادائیگی کر دینا, تو اس صورت میں جب وہ ادائیگی کر دے گا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ محیل پر رجوع, کہ میں نے آپ کے کہنے پر حوالہ قبول کیا تھا, اب میں نے آپ کے پیسے ادا کر دیے, اب آپ مجھے وہ میرے پیسے دے دیجئے. اور اگر اس نے محیل کے کہے بغیر محیل کے کہے بغیر اس نے حوالہ خود کیا تھا, دین اپنے سر لے لیا تھا, تو اس صورت میں وہ محیل پر رجوع نہیں کر سکتا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ. صورت مسئلہ یہ مانانا, زید کا میں نے دین ادا کرنا ہے, کیا کہ میں تو زید کا مجھ پر دین ہے, زید نے مجھ سے مطالبہ کیا، میرے پاس عمر کھڑا تھا، میں نے عمر سے کہا کہ آپ میرے اس دین کا حوالہ قبول کر لیں بھائی، آپ میری طرف سے ادائیگی کر دینا، مجھے یہ بری کر دے دین سے بھائی. عمر نے کیا کیا، اس حوالے کو عمر نے اس حوالے کو قبول کر لیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے ادائیگی کر دیتا ہوں بھائی. چنانچہ عمر نے وہ دین کس کے دے دیا، زید کو دے دیا، ادائیگی کر دی مولانا. اب عمر میرے پاس آیا کہ لاؤ بھائی، آپ کے کہنے پر میں نے حوالہ قبول کیا تھا، آپ کا دین اپنے سر لیا تھا، میں نے وہ دین ادا کر دیا ہے، اب لاؤ مجھے میرے پیسے دے دو بھائی جو میں نے دین ادا کیا ہے. میں نے کہا بھائی کس بات کا دین، کس بات کے پیسے میں آپ کو دوں، وہ تو جتنا دین میں نے زید کا دینا تھا اتنا ہی دین آپ سے میں نے وصول کرنا تھا. کیا کرنا تھا، آپ پر میرا دین تھا، میں نے تو اس دین پر حوالہ کروایا تھا کہ آپ چونکہ آپ سے فی الحال وصولی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کیا کروا دیا، حوالہ کروا دیا کہ میرے پیسے جو تو جو آپ نے ادا کیے وہ دراصل میرے پیسے تھے کیونکہ میرا دین تھا آپ پر، تو برابری ہو گئی بھائی. یہ جو پیسے آپ نے ادا کیے میرے دین کے دونوں، ہاں حساب پورا ہو گیا. میرے مثلا زید نے مجھ سے کتنا لینا تھا، ایک لاکھ، کتنا لینا تھا، ایک لاکھ. اس ایک لاکھ کا حوالہ میں نے کس پر کروا دیا، عمر پر کروا دیا بھائی، عمر پر کروا دیا. اور عمر نے یہ ایک لاکھ روپیہ زید کو ادا کر دیا. اب عمر میرے پاس آیا کہ لاؤ بھائی ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دو، میں نے آپ کی طرف سے دین کی ادائیگی کر دی ہے. میں نے عمر سے کہا بھائی کس بات کے پیسے میں آپ کو دوں، آپ نے بھی تو میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا تھا، میں نے تو اسی پر حوالہ کروایا تھا، تو آپ نے میرا کتنا دینا تھا، ایک لاکھ، اور آپ نے میری طرف سے ادا بھی کتنے کیے، ایک لاکھ. تو دونوں ایک دوسرے کے دین ایک دوسرے کے بدلے ہو گئے، حساب پورا ہو گیا ہم دونوں کے درمیان. تو اب میں عمر پر یعنی محتال علیہ پر دین کا مدعی ہوا، اور محتال علیہ کیا کر رہا ہے، اس دین کا انکار کر رہا ہے. تو کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، کہتے ہیں بھائی اس صورت میں محتال علیہ کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ محیل مدعی دین ہے اس پر، اور محتال علیہ اس دین کا کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، تو یہاں مدعی دین کون ہے، محیل، تو اس کے ذمہ بینہ ہے، اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا. اور محتال علیہ کیا کر رہا ہے، اس دین کا انکار کر رہا ہے، تو قول منکر کا معتبر ہوتا ہے. لہذا اب کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، محتال علیہ کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ. اور محیل اگر دین کا مدعی ہے تو اس کے ذمہ بینہ ہوگی، اس کی قسم کا اعتبار نہیں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ، اور جب مطالبہ کیا محتال علیہ نے محیل سے مال حوالہ کے مثل کا، کہ مال میں نے تو مال حوالہ میں نے دے دیا، تم بھی اتنا ہی مال مجھے کیا کرو بھائی، جتنا دین تم نے میرے سر ڈلوایا تھا وہ دین تو میں نے ادا کر دیا ہے ایک لاکھ روپیہ، اب تم مجھے کیا کرو اس جیسا مال یعنی اس جتنا مال ایک لاکھ مجھے حوالے کر دو. فقال المحیل، تو محیل کہتا ہے بھائی احلت بدین لی علیکا، میں نے تو حوالہ کروایا تھا اس دین پر جو میرا تھا تم پر، بھائی جو میرا دین تھا تم پر میں نے اس پر کیا کروایا تھا، حوالہ کروایا تھا. تو کہتے ہیں لم یقبل قوله، محیل کے اس قول کو قبول نہیں کیا جائے گا. میں نے کیا وجہ ذکر کی، کیونکہ وہ مدعی ہے دین کا، اور مدعی کے قول کا اعتبار نہیں، اس پر بینہ ہوتی ہے. وکان علیہ مثل الدین، اور اس پر کیا لازم ہوگا، دین کا مثل ہوگا، مولانا دین کا مثل اسے دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے حوالے کا اقرار کر لیا کہ اس نے خود کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تو حوالہ کروایا تھا کس پر، اپنے دین پر حوالہ کروایا تھا، تو حوالے کا اس نے اقرار کر لیا اس بات کا کہ میرے کہنے پر تم نے حوالہ کیا تھا، لہذا آپ اس کو کیا کیا جائے گا، جی سونے تو معلوم ہوا یہاں پر دوسرے پر قسم کی بھی نہیں ضرورت پڑی. جب یہ خود کیا کر چکا ہے, جب یہ خود حوالے کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کے کہنے پر دوسرے نے حوالہ قبول کیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ دین کا مدعی بھی ہے تو اس کا اقرار تو معتبر ہوگا. یہ خود کیا کہہ رہا ہے, میرے کہنے پر واقعی کیا ہوا تھا حوالہ, لیکن یہ حوالہ میں نے کروایا کیوں تھا, کیونکہ میرا اس پر دین تھا. تو یہ دین کی بات قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے, گواہی چاہیے. البتہ حوالے میں وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اس کے کہنے پر ہوا تھا, تو اب اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس کو اس کو دین کا مثل دو بھائی. وَإِن طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَحَلْتُكَ أَحَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ لِي وقال المحتال لا بل احلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل مع يمينه. صورت مسئلہ یہ بھائی, صورت مسئلہ یہ, میں نے عمر سے کہا, میں نے عمر سے کہا کہ بھائی یہ زید کا میں نے 100,000 روپیہ دین دینا ہے اور وہ مجھے بار بار تنگ کرتا ہے, آپ میری طرف سے حوالہ قبول کر لیجئے بھائی, میرے دین کی ادائیگی آپ کر دیجئے. یہ میں نے کس کو کہا, عمر کو کہا. عمر راضی ہو گیا اور زید بھی راضی ہو گیا, زید بھی راضی ہو گیا مولانا. اب عمر نے زید کو ادائیگی کر دی, عمر نے 100,000 روپیہ بھائی مختال علیہ نے کس کے حوالے کر دیا, دین مختال لہو کے حوالے دین کر دیا. جب اس کے حوالے دین ہو گیا, اس کو 100,000 روپے مل گئے, تو محیل یعنی میں اس کے پاس پہنچا, میں نے کہا لاؤ بھائی وہ 100,000 روپیہ دے دو. شکر ہے عمر سے وصولی ہو گئی بھائی. میں کس کے پاس پہنچا, محیل. کس کے پاس, مختال لہو کے پاس پہنچا, جس کے لیے حوالہ کروایا تھا. کہ بھائی شکر ہے عمر سے وصولی ہو گئی, عمر پر میرا 100,000 دین تھا, کسی طرح وصولی نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے آپ پر آپ کے لیے حوالہ کروا دیا. تو آپ کا تو میں نے 100,000 روپیہ نہیں دینا تھا, یہ تو میں نے ویسے ہی حوالہ کروایا بھائی, آپ کا میں نے کوئی 100,000 نہیں دینا تھا بھائی, یہ تو عمر نے 100,000 میرا دینا تھا, وہ ویسے ادا ہی نہیں کر رہا تھا, تو میں نے اس پر کیا کر دیا, اسے کہا کہ بھائی زید کو 100,000 کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے, اور اب آپ کیا کر لیں, اس پر حوالہ قبول کر لیں, حوالہ قبول کر لیں. اور تو محیل اب کیا کر رہا ہے, محیل مختال لہو کے پاس پہنچا ہے اور اسے کیا مانگ رہا ہے, وہ حوالے کی رقم مانگ رہا ہے, وہ جو دین اس کو عمر نے حوالے کیا ہے. تو محیل کہتا ہے لاؤ بھائی اب وہ پیسے میرے حوالے کر دو. مختال لہو اسے کہتا ہے بھائی کس بات کے پیسے, آپ نے تو واقعی میرا دین دینا تھا 100,000 روپیہ, وہی میں نے وصول کیا ہے, کوئی آپ کے لیے پیسے اسے وصول نہیں کی. اب اختلاف آیا مختال لہو اور محیل کے درمیان. مختال لہو کہتا ہے کہ آپ کے ذمے میرا دین تھا, لہذا میں پیسے آپ کے حوالے نہیں کروں گا, اور محیل کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو حوالہ صرف اس لیے کروایا تھا کہ آپ رقم پر قبضہ کریں, عمر سے وصول کریں, اس پر قبضہ کریں اور مجھے لا کر دے دیں بھائی. تو اب اختلاف کس کس کے درمیان ہے, مختال لہو اور محیل کے درمیان. اور مختال لہو کہہ رہا ہے کہ تم پر میرا دین تھا, اور محیل کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھ پر تمہارا کوئی دین نہیں تھا, میں نے ویسے حوالہ کروایا تھا تاکہ تم قبضہ کر کے مال مجھے دلوا دو بھائی. تو اب کس کا قول معتبر, کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر محیل کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ منکر ہے. مختال لہو اس پر دین کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تم پر میرا دین تھا, اور محیل کیا کر رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے. اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے, انکار کرنے والے کا قول معتبر ہوتا ہے. تو محیل کا قول معتبر ہوگا. اگر مختال لہو ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے دین کو تو وہ مدعی ہے, اور مدعی کے ذمے کیا ہوا کرتی ہے, بینہ ہوا کرتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وہ ان طالب المحیل المحتال بما احاله به, اور اگر مطالبہ کیا محیل نے, کس سے مطالبہ کیا تھا, محتال سے بیما احالہ بہ اس مال کا جس کا اس نے اس پر حوالہ کروایا تھا. فقال پس یہ کہتا ہے محیل جا کر اسے کہتا ہے انما احلتک لتقبضہ لی میں نے تو اس پر اس لیے آپ کے لیے پر حوالہ کروایا تھا کہ تاکہ آپ کیا کر لیں اس مال پر قبضہ کر لیں اس رقم پر جو عمر سے وصول ہو اور پھر میرے حوالے کر دیں. وقال المحتال اور محتال کہتا ہے لا نہیں نہیں حال بل احلتنی بدین لی علیکا بلکہ تم نے اس لیے حوالہ تم نے حوالہ کروایا تھا ایسے دین کا جو میرا تم پر تھا تم نے میرا تو تم پر کیا تھا دین تھا تو اس پر حوالہ کروایا تھا. تو کہتے ہیں فالقول قول المحیل مع یمینہ تو قول کس کا معتبر ہے محیل کا معتبر ہے مع یمینہ ساتھ اس کی قسم کیونکہ وہ منکر ہے اور محتال مدعی دین ہے تو قول منکر کا معتبر. تو معلوم ہوا محیل نے جو حوالہ کا لفظ استعمال کیا تھا محیل نے تو کیا کہا تھا میں حوالہ کروایا تھا معلوم ہو اس نے حوالے کو وکالت کے معنی میں لیا تھا اس نے کہا نا فقال انما احلتک لتقبضہ لی میں نے تو حوالہ کروایا تھا تاکہ آپ اس دین پر میرے لیے قبضہ کر لیں بھائی کیا کر لیں قبضہ کر لیں. معلوم ہوا اس نے حوالے کے لفظ کو وکالت کے معنی میں استعمال کیا تھا کہ آپ میری طرف سے وکیل بن جائیں اور عمر سے دین وصول کر لیں اور پھر مجھے لا کر دے دیں. تو اس نے حوالے کو کس معنی میں استعمال کیا ہے وکالت کے معنی میں استعمال کیا ہے. اور کہتے ہیں بھائی یہ حوالہ وکالت کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے لہذا درست ہے بھائی. کہتے ہیں ویکرہ الصفاتج اور مکروہ ہے صفاتج وہو قرض استفاد به المقرض امن خطر الطریق. کہتے ہیں صفاتج مکروہ ہے مولانا ویکرہ الصفاتج صفاتج کیا ہے مکروہ ہے ویکرہ الصفاتج وہو قرض صفاتج بھائی جمع ہے سفتجا کی سفتجا سفتجا اس کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک شخص ایک علاقے میں اس کے پاس مال ہے اب وہ اس مال کو دوسرے علاقے میں پہنچانا چاہتا ہے لیکن درمیان میں راستے میں خطرہ ہے کہیں مال لٹ نہ جائے تو وہ یہاں کے ایک شخص کو وہ مال بطور قرض کے دے دیتا ہے کیا کرتا ہے بطور قرض کے دے دیتا ہے کہ یہ مال آپ لے لیں اور مجھے رسید بنا کر دے دیں میں فلاں شہر میں آپ کے جاننے والے آپ کا جو ملازم ہیں جو آپ کے ملازمین ہیں کاروباری میں ان سے جا کر کیا کر لوں گا یہ دین وصول کر لوں گا. چنانچہ وہ اس سے وہ مال بطور قرض کے لے لیتا ہے اور اس کو رسید بنا کر دے دیتا ہے اور یہ جاتا ہے اس شہر کے اندر جہاں اس کو مال چاہیے تھا وہاں جا کر اپنے پورے پیسے وصول کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے پورے پیسے وصول کر لیتا ہے مولانا. تو یہ سفتجا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے سفتجا کہلاتا ہے. تو اس نے دیکھو یہ جو مال دیا تھا بطور قرض کے دیا تھا اور قرض میں مال ضائع ہونے کا امکان نہیں. سمجھ میں آیا بطور قرض کے کسی کو چیز دی جائے تو کیا وہ اس پر سے ختم ہو جاتی ہے یا ہر صورت میں اسے ادائیگی کرنا پڑتی ہے ہر صورت میں اسے ادائیگی کرنا پڑتی ہے. اس کے بجائے اگر وہ امانت کے طور پر دیتا ہے تو پھر امانت کے اندر تو اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں آیا کرتا لیکن وہ امانت کے طور پر نہیں دے رہا بلکہ کس طریقے پر دے رہا ہے قرض کے طریقے پر دے رہا ہے اور پھر وہاں جا کر پیسے وصول کر لیتا ہے تو یہ ایسا قرض تو اس قرض کی وجہ سے دیکھو یہ راستے کے متوقع خطرے سے بچ گیا. راستے میں اگر یہ خود چلتا یہاں سے وہاں لے کر جاتا تو راستے میں ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو آ جاتے اور اس سے وہ مال چھین لیتے تو اس نے اس قرضے کے ذریعے ایک فائدہ حاصل کر لیا اور وہ کیا کہ راستے کے متوقع خطرے سے اپنے آپ کو بچا لیا اس خطرے کو اس نے ساقط کر دیا بھائی خطرے کو کیا کر دیا. دیکھو یہ قرض کے ذریعے نفع حاصل کر رہا ہے اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض جر منفعتا فہو ربا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جر منفعتا جو کسی نفع کو کھینچے فہو ربا تو وہ کیا ہے؟ ربا ہے، یعنی قرض کے ذریعے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا یہ ربا ہے، کیا ہے؟ ربا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس شخص نے مال دیکھ بطور قرضہ کے دیا اور اس قرض کے ذریعے ایک قسم کا اس نے نفع حاصل کر لیا کہ راستے کے خطرے کو کیا کر دیا، راستے کے خطرے کو اس نے ختم کر دیا اس قرض کے ذریعے، بھئی یہ نفع اس کو حاصل ہوا، راستے کا خطرہ ختم ہو گیا، تو لہذا یہ بھی کیا ہو گیا، اسے بھی فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ مکروہ تحریمی بھائی۔ صورت سمجھ میں آگے صفاتش کی بھائی؟ تو آج کل جس کو ہنڈی کہتے ہیں بھائی، ہنڈی جس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح رقم بھیجی جاتی ہے، بلکہ اس میں تو اور بھی خرابی ہے، وہ بھی کچھ پیسے کاٹتے ہیں مولانا، باہر کے ممالک سے پاکستان میں پیسہ آتا ہے تو کیا عموماً کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، وہاں دفاتر بنے ہوتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، ایک لاکھ روپیہ مثلا ڈالروں کی شکل میں ہے وہ انہوں نے دے دیا بھائی، ہاں بلکہ یہاں پر تو وہ اگر وہی نقدی وصول کرے گا، تو اگر ادھر اس نے داخل کروائے تھے $10,000 تو ادھر اس کو کتنے ملیں گے، کچھ نہ کچھ کٹوتی کر کے ملیں گے، تو اس میں تو حالانکہ جن سے کیا ادھر جمع بھی کتنے کروائے ڈالر، وصول بھی کتنے ہو رہے ہیں ڈالر بھائی، سمجھ میں آیا، تو اتنے ہی وصول ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے، قرض کے طور پر اس نے دیا نا وہاں پر تو اتنے ہی وصول ہونے چاہیے بھائی، لیکن یہاں پر تو وہ کچھ کٹوتی بھی کر لیتے ہیں تو اس میں تو مزید خرابی بڑھ گئی بھائی، مزید خرابی۔ سورت سب کو سمجھ میں آگے بھائی؟ تو کہتے ہیں ویکرہ الصفاتج، اور مکروہ ہے صفاتج، وہو قرض استفاد به المقرض، اور وہ ایسا قرض ہے کہ فائدہ حاصل کرتا ہے اس قرض کے ذریعے قرض دینے والا، کس چیز کا فائدہ حاصل کرتا ہے، کہتے ہیں امن خطر طریق، راستے کے خطرے کے امن کو، راستے کے خطرے سے کیا ہو جاتا ہے، مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے، سمجھ میں بھائی، امن یہ نسخوں میں امن کا لفظ آیا، امن کا لفظ تو یہاں جڑتا نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا، تو یہاں بھائی یہ باقی دیگر کتابوں میں دیکھنے سے پتا چلتا ہے، اصل قدوری کے نسخے میں یہاں سقوط کا لفظ آیا بعض نسخوں میں، صاحب ہدایہ وغیرہ کی عبارت سے پتہ لگتا ہے، فقہ کی دوسری کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، صاحب ہدایہ وغیرہ نے بھی، صاحب قدوری وہ قدوری سے اکثر متن قدوری کا ہی لیتے ہیں، وہاں انہوں نے امن کی جگہ سقوط کا لفظ استعمال کیا ہے، سقوط بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو سقوط ہونا چاہیے، اس امن پر نون لکھیں، اس کو کاٹنا نہیں ہے بھائی، نون لکھیں، یعنی بعض نسخوں میں یہ ہے تو دوسرے نسخوں میں سقوط آیا ہے، سقوط، اور وہ حاشیے پر سقوط کا لفظ لکھ لیجئے بھائی، سقوط، سین قاف دو نقطوں والا، واو اور قا، سقوط، سین قاف دو نقطوں والا، واو اور قا، سقوط، اس کے اوپر امن کے اوپر نون لکھ دیا بھائی، اور حاشیے پہ ایک طرف بھی نون لکھ کر اس کے آگے سقوط لکھنے، یعنی بعض نسخوں میں یہ سقوط کا لفظ ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، سقوط لکھ لیا بھائی، اب دیکھو عبارت کیا بن گئی، وہو قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطریق، وہ ایسا قرضہ ہے کہ جس کے ذریعے فائدہ حاصل کرتا ہے قرض دینے والا، کس چیز کا فائدہ، سقوط خطر الطریق، راستے کے خطرے کو ساقط کرنے کا، راستے کے خطرے کو ساقط کرنے کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اب مانا صحیح ہو گیا یا نہیں بھائی، اس قرض سے یہ کیا فائدہ اس نے حاصل کیا، راستے کے خطرے کو، راستے کا خطرہ ساقط ہو گیا، امن کا لفظ تو بنتا ہی نہیں بھائی، دیکھو امن خط جس کے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے، راستے کے خطرے کے امن کا، خطرے کا امن کیا مانا بھائی، یا تو صرف امن کا لفظ ہوتا بھائی، امان، راستے کے خطرے کے امن کا فائدہ حاصل کرتا ہے، خطرے کا امن, بھائی خطرے کا امن کوئی بات ہی نہیں بنتی بھائی, یہاں درست نہیں بنتا, تو تعویذ کرنا ہی پڑے گی بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفاتج کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا بھائی, یہ تو حوالے کا باب چل رہا تھا, صفاتج کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا بھائی, سمجھ میں آیا؟ صفاتج کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا بھائی, تو جواب یہ والا نا, کیونکہ اس کی صفاتج میں بھی وہ قرض دینے والا راستے کے متوقع خطرے کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے, راستے کے متوقع خطرے کو کیا کر دیتا ہے, دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے بھائی, پہ خود مال لے کر جاتا تو اس پر تھا, اب مال دوسرے کو بطور قرض کے دیا تو خطرے کو گویا کیا کیا اس نے, دوسرے کے حوالے کر دیا, اور اس کا مال کیا ہوا, پورا کا پورا وہاں اسے وصول ہو گیا بھائی. کتاب الصلح, الصلح على ثلاثة أضرب, صلح مع إقرار وصلح صلح مع سكوت, وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكره, وصلح مع إنكار, وكل ذلك جائز. اچھا بھائی, کتاب الصلح بھائی, صلح بھائی اردو میں بھی صلح استعمال ہوتا ہے, یعنی جھگڑے کو ختم کرنا بھائی, صلح کرنا جھگڑے کو ختم کرنا, اور تاریخ دی ہوئی ہے ہمارا نا آپ کے صلح کتاب الصلح کے ساتھ ہی, ہوا آپ دنیر فون نزا, صلح کس چیز کا نام ہے, وہ ایسے عقد کا نام ہے یار فون نزا, جو دور کر دیتا ہے, اٹھا دیتا ہے جھگڑے کو, یعنی دور کر دیتا ہے, اسے ختم کر دیتا ہے, جب صلح کریں گے تو کیا ہو جائے گا, جھگڑا ختم ہو جائے گا بھائی. صورت یہ ہے مثلاً بھائی, زید نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ جو آپ کا فلاں مکان ہے آپ کے قبضے میں ہے, یہ میرا ہے بھائی, زید نے کیا دعویٰ کر دیا, یہ جو فلاں جگہ پر آپ کا مکان ہے یہ میرا ہے, اس نے دعویٰ کر دیا بھائی, میں نے اس کو بلوایا اور اسے 50 لاکھ روپے دیے بھائی, کہ بھائی لو بھائی یہ لو یہ مال آپ رکھو اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ, وہ راضی ہو گیا, مال لیا اور چلا گیا, دعویٰ چھوڑ دیا بھائی, یہ صلح کہلاتی ہے, کیا کہلاتی ہے, صلح کہلاتی ہے, تو یہ صلح کہلاتی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی صلح کی, مثلاً زید نے کیا کیا تھا, میرے پر مکان کا دعویٰ کیا تھا اور میں نے اسے کچھ مال دے کر مال دیا اور وہ راضی ہوا اور اپنے دعوے کو اس نے چھوڑ دیا, تو یہ صلح کہلاتی ہے. اب یاد رکھیے بھائی, یاد رکھیے بھائی, صلح تین قسم پر ہے بھائی, صلح تین قسم پر, ایک صلح مع اقرار ہے, ایک صلح مع انکار ہے, ایک صلح مع سکوت ہے بھائی, سکوت بھائی, سمجھ میں آئے, متن میں آ رہی ہیں تینوں قسمیں, ایک صلح مع اقرار, ایک صلح مع سکوت, اور تیسرا صلح مع انکار بھائی, صلح مع انکار. صلح مع اقرار اس چیز کا نام ہے کہ مدعا علیہ مدعی کے دعوے کا اقرار کر لیتا ہے, مدعا علیہ کیا کر لیتا ہے, مدعی کے دعوے کا اقرار کر لیتا ہے, بھائی وہ شخص اٹھا تھا اس نے مجھ پر دعویٰ کر لیا کہ وہ جو فلاں مکان ہے آپ کے فلاں مکان ہے آپ کے قبضے میں وہ میرا ہے, میں نے کہا بھائی اس کو بلوایا, میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ مکان آپ کا ہے لیکن یہ لو یہ 50 لاکھ روپے لے لو اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو, اس نے مال لیا اور چلا گیا اپنے دعوے کو چھوڑ دیا, تو یہ صلح ہوئی مع اقرار جس میں مدعی نے کیا کر لیا, اس کے دعوے کا اقرار کر لیا کہ وہ مکان آپ کا ہے واقعی. دوسرا صلح ہے مع انکار بھائی, انکار کر دیتا ہے, زید کو میں نے بلوایا میں نے کہا آپ کیا کہتے ہو بھائی, اس نے کہا جی جو آپ کے پاس مکان وہ فلاں مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے, میں نے کہا آپ کا وہ کوئی آپ کا مکان نہیں ہے, وہ میرا اپنا مکان ہے, لیکن چلو یہ لو 50 لاکھ روپے لو اور مقدمے کو ختم کرو, سمجھ میں اپنے دعوے کو چھوڑ دو, اس نے مال لیا اور راضی ہو کر چلا گیا, صلح ہوئی مولانا, یہ کیا ہے, صلح مع انکار. دیکھو مدعا علیہ نے کیا کیا ہے, مدعی کے دعوے کا انکار کیا ہے. تیسری ہے صلح مع السکوت, خاموشی کے ساتھ, یعنی نہ اقرار ہو اور نہ انکار ہو. میں نے اس شخص کو بلوایا مدعی کو, میں نے پوچھا ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہو, اس نے کہا بھائی وہ جو فلاں مکان ہے آپ کے قبضے میں وہ میرا ہے. اب میں نے نہ اقرار کیا کہ ہاں وہ واقعی آپ کا ہے اور نہ میں نے انکار کیا کہ نہیں وہ آپ کا نہیں ہے, بلکہ خاموشی سے کیا کیا, اسے 50 لاکھ روپے دیے کہ لو بھائی یہ مال رکھ لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو, اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ. تو یہ صلح مع السکوت کے ہے, جس کے اندر مدعی نے نہ مدعی کے دعوے کا اقرار کیا نہ اس کا انکار کیا, یہ صلح مع السکوت ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں الصلح علی ثلاثۃ اضرب, صلح تین قسم پر ہے. صلح مع اقرار, ایک صلح اقرار کے ساتھ ہے. وصلح مع سکوت, اور ایک صلح سکوت کے ساتھ ہے. بس صلح مع سکوت کا کیا معنی؟ کہتے ہیں وہ ہوا ان لا یقر المدعى علیہ ولا ينکر, اور وہ یہ ہے کہ نہ تو اقرار کرے مدعى علیہ, ولا ينکر اور نہ انکار کرے. وصلح مع انکار, اور تیسری قسم کیا ہے؟ صلح مع انکار ہے. وکل ذالک جائز, اور ان میں سے ہر ایک جائز ہے. صلح کی یہ تینوں قسمیں جائز ہیں. اب یہاں ہمارا نا یاد رکھو دو لفظ, یاد رکھنا دو لفظ بھائی. بھائی زید نے میرے اوپر دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو فلاں مکان ہے آپ کے قبضے میں وہ میرا ہے, میں نے اس کے ساتھ صلح کی اور اسے 50 لاکھ روپے دے دیے. تو یاد رکھیے وہ مکان جس کا اس نے دعویٰ چھوڑ دیا اسے کہتے ہیں مصالح عنہ, مصالح عنہ. وہ چیز جس کا دعویٰ وہ چھوڑ دیتا ہے مدعی وہ کیا کہلاتی ہے؟ مصالح عنہ, مصالح عنہ. میم صاد الف لام حا, مصالح عنہ, اس سے صلح ہوئی ہے. اس سے کیا ہو گئی؟ اس گھر سے صلح. اور جس مال پر صلح ہوئی ہے, جس مال پر صلح ہوئی ہے اسے مصالح علیہ یا بدل صلح کہتے ہیں. مثلا میں نے اسے صلح کے طور پر کتنا مال دیا؟ 50 لاکھ روپے. تو یہ 50 لاکھ روپے جو میں نے ادا کیے جس پر صلح ہوئی ہے یہ مصالح علیہ, مصالح علیہ یا بدل صلح کہلاتا ہے, یا بدل صلح کہلاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ دو لفظ یاد رکھنا بھائی, یہ استعمال ہوں گے بھائی. کہتے ہیں فَإِن وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ اِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ اِن وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ وَإِن وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعَ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ. ہاں یہاں سے صاحب قدوری آپ کو اہم ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی صلح کا. کہتے ہیں یاد رکھیے صلح مع اقرار کا حکم اور ہے, اور صلح مع انکار اور صلح مع سکوت ان کا حکم اور ہے بھائی. صلح مع اقرار کا حکم الگ اور باقی دونوں کا حکم الگ, باقی دونوں کا حکم ایک ہی ہے لیکن اقرار کا حکم الگ ہے بھائی. زید نے میرے اوپر دعویٰ کیا کہ فلاں مکان میرا ہے, میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں بھائی وہ مکان آپ ہی کا ہے, لیکن یہ لو 50 لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو. اس پر صلح ہو گئی مولانا, یہ صلح مع اقرار ہے. تو یاد رکھیے یہ صلح اگر مال کے بدلے مال ہو تو یہ بیع کے حکم میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ بیع کے درجے میں ہے, بیع کے درجے میں ہے. لہذا بیع کے احکام یہاں پر جاری ہو جائیں گے بھائی. کس کے احکام جاری ہو جائیں گے؟ بیع کے احکام جاری ہو جائیں گے. اور اگر یہ صلح ہوئی ہے مال پر منافع کے بدلے میں, مال سے ہوئی ہے منافع پر بھائی, تو یہ پھر اجارے کے حکم میں ہوگی. دیکھو مثال سے بات واضح ہو جائے گی. زید نے دعویٰ کس چیز کا کیا تھا؟ زید نے دعویٰ کیا تھا مکان کا, مکان مال ہے. اچھا اور میں نے اسے صلح کے طور پر بدل صلح کیا دیا، میں نے اسے بھی 50 لاکھ دیے، یہ بھی مال، تو دونوں طرف سے مال آیا، تو مبادلت المال بال مال آیا، بھائی میں نے تسلیم کر دیا، وہ مکان آپ کا ہے لیکن یہ رقم لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو، گویا میں نے اس سے مکان لے لیا اور اس کو 50 لاکھ روپے دے دیے، تو جو میں نے وصول کیا وہ بھی جو میں نے لے لیا وہ کیا ہے مال، جو اس کو دیا وہ بھی کیا ہے مال، تو مبادلت المال بالمال آیا، تو یہ اور مبادلت المال بالمال کیا کہلاتی ہے؟ بیع کہلاتی ہے، تو بیع کے احکام جاری ہوں گے. اور اگر میں نے اسے بدلے صلح کے طور پر کوئی نفع دے دیا، مثلا کیا نفع دیا، میری دکان ہے مال روڈ پر، بھائی مال روڈ پر میری دکان ہے، یہ آیا اس نے کہا بھائی وہ جو آپ مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے، میں نے کہا بھائی یوں کریں آپ کہ میری مال روڈ پر ایک دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے، وہ دکان 5 سال تک میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس دکان کو استعمال کریں اور اپنے دعوے کو چھوڑ دیں. اب 5 سال کے لیے جب میں نے دکان دے دی تو یہ 5 سال میں مجھے اس کا کرایہ بھائی مال روڈ جیسی جگہ پر ہے تو کئی لاکھ کرایہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا. تو میں نے کہا بھائی وہ دکان لے لو 5 سال تک، آپ اس سے نفع اٹھاؤ، آپ اس میں رہائش رکھو، اپنا سامان رکھو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو. تو اب آپ بتائیے مولانا، اور میں اقرار بھی میں نے کیا کہ ہاں گھر آپ ہی کا ہے لیکن کیا کرو اس کے بدلے میں یہ دکان 5 سال کے لیے آپ اس میں آپ اسے استعمال کریں. تو دیکھو اقرار کس چیز کا، دعویٰ کس چیز کا تھا، مکان کا، وہ تھا مال، لیکن بدلے میں میں کیا دے رہا ہوں، منافع دے رہا ہوں، مال نہیں دے رہا بلکہ صرف منافع، وہ دکان کے منافع اس کے حوالے کر رہا ہوں، اسے دکان کا مالک نہیں بنا رہا. تو دیکھو یہاں پر آپ ایک طرف سے مال ہے دوسری طرف سے منافع ہیں، اور یہ عقد جس میں ایک طرف سے منافع ہو دوسری طرف سے مال ہو وہ کیا کہلاتا ہے، اجارہ کہلاتا ہے. آپ ایک مکان کرایہ پر لیتے ہیں، اس میں ایک مہینہ رہتے ہیں، مہینے بعد اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں، تو دیکھو ایک طرف سے ہیں منافع اور آپ اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں. تو ایک طرف سے منافع ہو دوسری طرف سے مال ہو یہ کیا ہوتا ہے، اجارہ. تو اگر صلح کے اندر ایسا ہوا تو یہ بھی اجارہ ہے، لہذا یہاں کس کے احکام جاری ہوں گے، اجارے کے احکام جاری ہوں گے. بھائی تو کہتے ہیں فَإِن وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ اِقْرَارٍ، اگر صلح واقع ہوئی ہے اقرار سے، یعنی اقرار پر صلح ہوئی ہے، مدعی نے کیا کر لیا تھا، مدعی کے دعوے کا اقرار کر دیا تھا، تو اُعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَ، تو اعتبار کیا جائے گا اس کے اندر ان احکام کا جن کا اعتبار کیا جاتا ہے بیاعات میں. بیاعات جمع ہے بیاعتن کی، بیاعہ کہتے ہیں بیچی جانے والی چیزیں، بھائی بیچا جانے والا سامان وغیرہ اسے کیا کہتے ہیں، بیاعتن کہتے ہیں. تو اس میں اعتبار کیا جائے گا بیچے جانے والے سامان کا، یعنی بیع والے احکام اس میں آ جائیں گے. تو اس میں اعتبار کیا جائے گا ما ان چیزوں کا، یعتبر فی البیاعات، جن کا اعتبار کس میں کیا جاتا ہے، بیاعات بیچی جانے والی چیزوں میں کیا جاتا ہے. کب، ان واقع عن مال بمال، اگر یہ صلح واقع ہوئی ہے کس سے، مال سے، بمال کس پر، مال پر. وَإِن وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعَ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ، اور اگر یہ صلح واقع ہوئی ہے مال سے منافع پر، فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ، تو اعتبار کس کے ساتھ کیا جائے گا، اجارات کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا. بھائی وَالصُّلْحُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لِاقْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعِي لِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ. اور صلح مع سکوت اور انکار، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے مولانا، یاد رکھو. زید نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو مکان آپ کے قبضے میں ہے، وہ جو مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے، میں نے اس کو 50 لاکھ روپے دیے اور اسے کہا کہ بھائی اپنے دعوے کو چھوڑ دو، انکار کے ساتھ یا سکوت کے ساتھ، انکار کے کوئی مکان وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ تو میرا اپنا مکان، لیکن چلو یہ 50 لاکھ روپے لو اپنے دعوے کو چھوڑ دو، ایک صورت. دوسری صورت، نہ میں نے اقرار کیا نہ انکار کیا، سکوت کے ساتھ کیا کیے اسے، 50 لاکھ روپے دیے اور صلح کر لی. تو یہ صلح مع سکوت ہے، دونوں کا حکم ایک ہے. اب وہ جو صلح مع اقرار تھی وہاں تو ایک طرف سے بھی مال دوسری طرف سے بھی مال ہوتا تو وہ کس حکم میں تھی؟ بیٹھو. اور ایک طرف سے مال ہو دوسری طرف سے منافع ہو تو وہ کس حکم میں تھی؟ اجارہ کے حکم میں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بھائی، یہاں ایسا نہیں. یہاں پر یاد رکھیے بھائی، مدعی علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا حکم اور ہے، مدعی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا حکم اور ہے بھائی، مدعی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا حکم اور ہے اور ہے. تو دیکھو مدعی جو ہے اس نے تو دعویٰ کیا تھا وہ مکان میرا ہے، اور اب اس نے لے لیے 50 لاکھ روپے، تو اس کے گمان کے مطابق وہ اس مکان کا عوض لے رہا ہے. مدعی کا کیا گمان ہے؟ یہ 50 لاکھ میں کس چیز کے لے رہا ہوں؟ مکان کے عوض کے طور پر لے رہا ہوں، تو لہذا یہ اس کے لیے عوض کے طور پر ہوگا مال بھائی. کس طور پر؟ عوض کے، یہ معاوضہ لے رہا ہے اس چیز کا مدعی کے حق میں. اور مدعی کے حق میں یہ یوں شمار ہوگا جیسے وہ جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور قسم کا فدیہ دے رہا ہے. یہ مال وہ کس لیے دے رہا ہے؟ بھائی دیکھو وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ مکان میرا ہے، اب میں نے انکار کیا ہے یا سکوت کیا اور اسے پیسے دے رہا ہوں. میں نے کوئی اقرار کیا کہ وہ مکان اس کا تھا؟ میں نے تو اقرار نہیں کیا، تو پھر یہ پیسے کس چیز کے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ اب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ مکان کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے، ان پیسوں کو مکان کے بدلے میں نہیں شمار کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ اس نے کوئی اقرار نہیں کیا کہ یہ مکان دوسرے کا تھا، بلکہ یہاں یوں سمجھا جائے گا کہ یہ قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے. میں نے جو اب اس کو پیسے دیے، انکار کیا، نہیں بھائی مکان تمہارا نہیں ہے، پھر بھی میں اسے پیسے دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، مقدمہ ہم دونوں درمیان کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اور اس لیے کہ میں قسم سے بچ جاؤں تو میں قسم کا فدیہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں اس لیے کہ معزز آدمی سچی بات پر بھی قسم اٹھانا پسند نہیں کرتا بھائی، معزز آدمی سچی بات پر بھی قسم اٹھانا پسند نہیں کرتا. تو اب اگر یہ مکان اس کا بھی ہے پھر بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں قسم اٹھاؤں بھائی. دیکھو میں انکار کر رہا ہوں، اس نے کہا تھا یہ مکان جو آپ کے قبضے میں میرا ہے، میں نے کہا مکان آپ کا نہیں ہے، لیکن یہ لو 50 لاکھ روپے لے لو اور میرے ساتھ کیا کر لو؟ صلح کر لو. تو آپ اس کا گمان تو یہ ہے کہ وہ اپنے مکان کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے، لیکن میں جو پیسے دے رہا ہوں کس چیز کے دے رہا ہوں، کس چیز کے شمار ہوں گے؟ کہتے ہیں یوں سمجھا جائے گا کہ یہ قسم سے بچنے کے پیسے دے رہا ہے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے. قسم سے کیسے بچنے کے لیے؟ کہتے ہیں اگر یہ پیسے نہ دیتا تو وہ دعویٰ کرتا، قاضی کے پاس جاتا ہے مسئلہ، قاضی کے پاس جب جاتے تو مدعی بھی آتا، مدعی بھی آتے بھائی، مدعی کے ذمہ ہوتے بینہ، مدعی اگر بینہ پیش کرتا تو ٹھیک تھا، اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہوتی تو پھر وہ کیا کرنا پڑے گا؟ مدعی کو قسم اٹھانا پڑے گی، اور معزز آدمی تو سچی قسم اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا، تو یہ گویا کہ قسم کا فدیہ دے رہا ہے مال. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سکوت اور صلح مع سکوت اور صلح مع انکار دونوں کا یہی حکم ہے. مدعی کے طرف سے یوں سمجھا جائے گا کہ یہ مال اس نے بطور معاوضہ کے لیا ہے، اور مدعی کی طرف سے یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے یہ قسم کا فدیہ دیا ہے، اپنے آپ کو قسم سے بچایا ہے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ اس نے پیسے دیے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھنا آگے مسائل پیش آئیں گے، اسی گمان ان کے گمان کے مطابق جو ہے وہاں فیصلہ کیا جائے گا. کہتے ہیں وصلح مع عن السکوت والانکار فی حق المدعی علیہ لافتداء الیمین وقطع الخصومۃ. اور صلح عن السکوت اور صلح عن الانکار جو ہے فی حق المدعی علیہ، یہ کس کے حق میں؟ مدعی کے حق میں. لافتداء الیمین کس لیے ہے؟ قسم کا، قسم کے فدیے کے لیے ہے. وقطع الخصومت اور خصومت یعنی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہے. وہ فی حق المدعی, اور یہ جو صلح عن سکوت اور صلح عن انکار ہے مدعی کے حق میں, لمعنی المعاوضتی, کس طور معنی میں ہے؟ معاوضے کے معنی میں ہے بھائی, معاوضے کے معنی میں ہے. وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الشُّفَعَةُ وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ وَجَبَتْ فِيهَا الشُّفَعَةُ. تو دیکھو اب اسی پر صلح عن سکوت اور صلح عن انکار کی صورت میں اگر ایک شخص نے کی صلح عن دار کی, کیا کیا؟ صَالَحَ عَنْ دَار, اگر صلح عن دار کی تو اس گھر میں شفا نہیں ہوگا, اور اگر صلح اعلی دار کی تو اس صورت میں اس گھر میں کیا ہو جائے گا؟ شفا واجب ہو جائے گا. صلح عن دار بھائی گھر سے, یعنی گھر مصالح عنہ ہے, کیا ہے؟ اور ایک ہے صلح اعلی دار, صالح اعلی دار بھائی معلوم ہوا گھر مصالح علیہ ہے. مصالح عنہ اور مصالح علیہ میں نے بتلایا تھا یا نہیں بتلایا تھا؟ دیکھو صورت مسئلہ بناؤ, گھر کو ہم بناتے ہیں مصالح عنہ, مصالح عنہ. زید اٹھا, یہ جو ابھی صورت چل رہی ہے, زید اٹھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ آپ کے قبضے میں وہ جو مکان ہے وہ میرا ہے, میں نے انکار کر دیا یا سکوت کیا لیکن اس کو 50 لاکھ روپے لے لیے, 50 لاکھ روپے لو اپنا دعویٰ چھوڑ دو, اس نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا. اب آپ بتائیے بھائی وہ مکان پہلے کس کے پاس تھا؟ مطالعے کے پاس. اب بھی کس کے پاس ہے؟ مطالعے کے پاس. اور صلح کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اقرار کے ساتھ یا انکار اور سکوت کے ساتھ؟ انکار یا سکوت کے ساتھ ہوئی ہے, اقرار کے ساتھ نہیں. اور وہ صلح جو انکار یا سکوت کے ساتھ ہو مطالعے کی طرف سے کیا شمار ہوتا ہے؟ قسم سے بچنے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ جو میں نے اس کو پیسے دیے ہیں کیا یہ میں نے بطور مکان کے معاوضے کے طور پر دیے ہیں یا قسم سے کا فدیہ اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دیے ہیں؟ معلوم ہو مکان کا عوض نہیں دیا میں نے. جب مکان کا عوض نہیں دیا تو مکان کا مالک پہلے بھی میں تھا, اب بھی مالک میں ہوں, کوئی نئی مل کا جب نئی مل نہیں آئی تو کوئی اس پر شفا کرنا چاہے ساتھ والا پڑوسی وہ شفا کر سکتا ہے؟ نہیں. شفا تو کہاں آتا ہے؟ جہاں نئی ملک آتی ہے. ایک شخص زمین بیچتا ہے تو کسی اور کے ہاتھ, تو اب پڑوسی کیا کر سکتا ہے اس پر شفا, کیونکہ وہاں نئی ملک آ رہی ہے, نیا پڑوسی آ رہا ہے. یہاں نئی ملک آئی نہیں, مدعی کے گمان کے مطابق یہ مکان اس کے پاس ہے تو اسی کے گمان کے مطابق مسئلہ ہوگا. اور اس کا گمان تو یہ ہے کہ میں پیسے کتنے دے رہا ہوں, قسم کے فدیے کے طور پر اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, نہ کہ مکان کے معاوضے کے طور پر. مکان تو پہلے بھی میرا تھا اب بھی میرا ہے. کوئی مکان میں نئی ملک نہیں آئی, اور مکان میں جب نئی ملک نہیں آئی تو اس میں شفا بھی ثابت نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہوئی صلح عن دار, یعنی مصالح عنہ جس کا دعویٰ چھوڑا گیا وہ کیا تھا؟ مکان. اب مصالح علیہ بناؤ مکان بھائی, مصالح علیہ. اسی میں دوسری طرف سے بھی مکان بنا لو. زید نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ وہ جو آپ کے مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے, میں نے اس کو بلوایا اور اسے کہا کہ بھائی آپ یوں کریں, میں نے انکار کر دیا وہ مکان آپ کا نہیں, یا میں نے سکوت کیا لیکن کہا اچھا چلو بھائی میرے ساتھ صلح کر لو, فلاں جگہ پر میرا ایک مکان ہے وہ مکان لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو, فلاں جگہ پر میرا ایک مکان ہے میری زمین ہے وہ آپ لے لو اور اپنے اس دعوے کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. اور صلح میں کس کے ساتھ کراؤں؟ اقرار کے ساتھ یا انکار اور سکوت کے ساتھ؟ انکار یا سکوت کے ساتھ میں صلح کر رہا ہوں. وہ والے مسائل چل رہے ہیں بھائی. اب وہ یہ جو میں نے گھر دیا, یہ جو بدل صلح دیا, مصالح علیہ دیا, کس کو دیا؟ مدعی کو دیا. کس کو دیا؟ مدعی کو دیا. تو یہ مصالح علیہ ہوا. تو اس کے اندر مل کے جدید آئی یا نہیں آئی بھائی؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ مکان مجھے اس نے کیا کیا ہے؟ میرے مکان کے بدلے میں دیا ہے، معاوضے کے طور پر دیا ہے، لہذا اس کے ساتھ اسی کے گمان کے مطابق اس کا مواخذہ ہوگا، اور اس مکان میں اس کی نئی ملک آ گئی تو وہاں پر کیا ہوگا، اس میں شفا بھی ثابت ہو جائے گا، لہذا اس کے مکان کے پڑوسیوں میں سے کوئی شفا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، شفا کر سکتا ہے، کیونکہ نئی ملک آئی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الشُّفَعَةُ، اور صلح کی کسی گھر سے تو لم یجب فیہا شفا، تو اس میں شفا ثابت نہیں ہے، کیونکہ شفا واجب نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ثابت، تو شفا اس میں ثابت نہیں ہے، تو یجب بمانے لم یجب بمانے لم یثبت کے ہے بھائی. وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ، اور جب صلح کی کسی گھر پر وجبت فیہا شفا تو اس میں شفا ثابت ہو جائے گا. معلوم ہوا گھر کیا ہے اس مثال میں، اوپر صالح عن داری، گھر کیا تھا مصالح، بھائی اس میں مفعول پڑھنا مصالح نہیں، مصالح تو وہ صلح کرنے والا آدمی ہے، تو پہلی مثال میں کیا ہے مصالح عنہ ہے، اس کے اندر شفا نہیں، اور مصالح علیہ دوسری میں ہے، اس پر کیا ہو سکتا ہے شفا ہو سکتا ہے. وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ قَرَارٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ مصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض. اب بھائی صلح عن قرار کے کچھ مسئلے بتلا رہے ہیں بھائی. دیکھو زید نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو مکان آپ کے قبضے میں ہے یہ میرا ہے، میں نے اس کو بلوایا اور کہا ہاں ٹھیک ہے یہ مکان آپ ہی کا ہے، لیکن یہ لو یہ 50 لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو. تو یہ صلح کس کے ساتھ ہوئی؟ اقرار کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اقرار کے ساتھ. اچھا اب صلح ہو چکی ہے تو اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا، کسی اور شخص نے دعویٰ کر دیا یہ مکان تو کیا ہے میرا ہے، میرا ہے بھائی، مستحق نکل آیا بھائی، کوئی اور مستحق نکل آیا اس گھر کا. تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھائی جتنے گھر کا، گھر کے جتنے حصے کا مستحق نکلے گا اتنے ہی بدلے صلح میں یہ شخص رجوع کر لے گا اور اسے واپس لے لے گا. مدعا علیہ کیا کر لے گا؟ جتنے گھر کے جتنے حصے کا کوئی مستحق نکل آیا بدل صلح میں بھی اتنے ہی کے اندر مدعی پر رجوع کر لے گا. بھائی میں نے جو اس کو 50 لاکھ روپے دیے تھے، یہ صلح ہوئی ہے عن انکار، تو یہ 50 لاکھ روپے میں نے اس کے قسم کے فدیے کے طور پر دیے یا مکان کے عوض کے طور پر دیے ہیں؟ صلح مع اقرار کی بات چل رہی ہے، مکان کے عوض کے طور پر میں نے اس کو دیے ہیں، بتلایا نہیں تھا یہ بیع کے درجے میں ہے. تو یہ جو اس کو میں نے 50 لاکھ دیے کس لیے دیے ہیں؟ مکان کے بدلے کے طور پر دیے ہیں، اور اس مکان کے آدھے کا کوئی اور مستحق نکل آیا، کوئی اور مستحق نکل آیا، تو 50 لاکھ تھے پورے گھر کا عوض، تو آدھے گھر کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو آدھے گھر کے مقابلے میں کتنے پیسے بنے؟ 25 لاکھ. تو میں مدعا علیہ یعنی میں جاؤں گا مدعی کے پاس اور اس سے اپنے 25 لاکھ لے لوں گا کہ یہ دیکھو آدھے گھر کا تو کوئی اور مالک نکل آیا ہے، سمجھ میں، اور میں نے پورے گھر کے بدلے 50 لاکھ دیے تھے تو اب آدھے کے بدلے کتنے ہو گئے؟ 25 لاکھ. معلوم ہو 25 لاکھ آپ نے مجھ سے ویسے لیے تھے، لاؤ بھائی مجھے وہ دے دو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر سارے مکان کا کوئی مستحق نکل آیا تو سارے میں رجوع کر لے گا، جتنے حصے کا کوئی مستحق نکلے گا اتنے حصے میں کیا کر لے گا، کیونکہ وہ 50 لاکھ تو پورے گھر کا عوض تھے تو اس میں جتنا کوئی اور مالک نکل آیا معلوم ہوا اتنے پیسے اس نے زائد لے گیا ہے، اس سے جا کر کیا کیے جائیں گے واپس لے لیے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ قَرَارٍ، جب صلح قرار سے ساتھ تھی، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحَةِ عَنْهُ، پس مستحق نکل آیا مصالح عنہ کے بعد کا کوئی، مصالح عنہ کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا، رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعِوَضِ، تو رجوع کرے گا مدعا علیہ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعِوَضِ، اس کے حصے کے بقدر عوض میں سے، جتنے مکان کا کوئی مستحق نکلا ہے، اگر آدھے کا نکلا ہے تو عوض میں سے بھی کتنے میں رجوع کر لے گا؟ آدھے. ثلث کا کوئی مستحق نکلا ہے تو کتنے میں رجوع کر لے گا؟ عوض کے ثلث میں. ربع گھر مکان کا کوئی مستحق نکلا ہے تو عوض کے ربع میں، چوتھے حصے میں رجوع کر لے گا. وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَن سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتَحِقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ. اب مولانا بتلا رہے ہیں یہی صورت پیش آئی صلح عن سکوت میں یا صلح عن انکار میں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ بھائی میں نے زید کو 50 لاکھ روپے دیے ہیں لیکن اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا تھا بھائی، یا سکوت کیا تھا. اب جس گھر پر صلح ہوئی تھی اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا، کیا ہوا؟ مستحق نکل آیا مولانا. کچھ کا مستحق نکلا یا سارے کا مستحق نکل آیا؟ کہتے ہیں یہاں اس صورت میں مدعی جو پیسے ادا کر رہا تھا تو مدعی کی طرف سے کیا شمار ہوتا تھا؟ قسم کا فدیہ، اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. لیکن مدعی کی طرف سے کیا شمار ہوتا تھا؟ معاوضے کے طور پر وہ لے رہا ہے. تو یہاں اب مکان کے مثلا نصف مکان کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو اب مدعی پر واجب ہے کہ وہ آدھے پیسے واپس کرے، کیونکہ اس نے یہ 50 لاکھ کس کے لیے تھے؟ وہ پورے مکان کے معاوضے کے طور پر لیے ہیں، اس کا یہ گمان ہے. اور آدھے مکان کا تو کوئی اور مستحق نکل آیا، معلوم ہو اس نے جو آدھے پیسے لیے ہیں یہ اس کا حق نہیں ہے، تو یہ 25 لاکھ اس میں سے واپس کر دے گا اور پھر اس مستحق کے ساتھ خصومت کرے، قاضی کے پاس لے جائے اسے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نے معاوضے کے طور پر لیے تھے، مکان کے بدلے کے طور پر یہ پیسے لیے تھے، اور تو معلوم ہو یہ مکان اس نے بیچا تھا اور اس مکان کے اندر کوئی اور مستحق نکل آیا تو یہ اس کی چیز تھی، تو اب اس کو خصومت کرنا بھی اسی کا کام ہے. کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ جھگڑا اور مقدمہ کرتا ہے، اسے قاضی کے پاس لے کر جاتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر پورے مکان کا کوئی مستحق نکل آیا تو مدعی کے ذمے کیا واجب ہے؟ سارے پیسے. وہ تو سمجھ رہا ہے میں نے 50 لاکھ کس کا عوض دیا ہے؟ مکان کا. اور پورے مکان کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس پر کیا واجب ہے؟ سارے پیسے واپس کرے. اور کس کے ساتھ خصومت کرے؟ مدعی وہ مستحق کے ساتھ خصومت کرے، وہ جو مکان کا نیا مستحق نکل آیا بھائی اس کے ساتھ یہ مقدمہ کرے. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَن سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ، جب صلح واقع ہوئی سکوت سے یا انکار سے، فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، پس مستحق نکل آیا اس متنازع فی کا، یعنی وہ اس چیز کا کوئی مستحق نکل آیا جس کے اندر جھگڑا ہوا تھا. رجع المدعی بالخصومتی، تو رجوع کرے گا مدعی خصومت کے ساتھ، یعنی خصومت کرے گا. کس کے ساتھ کرے گا؟ میں نے کیا بتلایا؟ اس مستحق کے ساتھ بھائی. ورد العوض بھائی، اور کیا کرے گا؟ عوض کیا کرے گا؟ واپس کر دے گا جتنے حصہ ہے اسی کے بقدر، جتنے کا مستحق نکلا ہے اسی کے بقدر. اگر نصف کا مستحق نکلا ہے تو نصف واپس کر دے، کل کا مستحق نکلا ہے تو کل واپس کرے گا، ثلث کا مستحق نکلا ہے تو ثلث واپس کر دے گا. دیکھا؟ تو یہ جو اوپر مثال ذکر ہوا متن میں، یہ کہ پورے گھر کا کوئی مستحق نکل آیا، فاستحق المتنازع فیہ، متنازع فی کا کوئی مستحق نکل آیا. رجع المدعی بالخصومت ورد العوض، تو رجوع کرے گا مدعی خصومت میں اس کے ساتھ، ورد العوض، اور کیا کرے گا؟ عوض کو سارا عوض واپس کر دے گا. وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ ذَلِكَ، اور اگر اس گھر کے اس چیز کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا جس میں جھگڑا تھا، رَدَّ حِصَّتَهُ، تو اسی کے بقدر حصہ کیا کر دے گا؟ واپس کر دے گا. وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، اور اس حصے میں رجوع کرے گا خصومت کے ساتھ. بھائی نصف گھر کا کوئی مستحق نکل آیا تو نصف عوض واپس کر دے، اور اس نصف کے اندر کیا کر لے گا؟ مستحق کے ساتھ خصومت کر لے گا بھائی. تو حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ اگر صلح عن سکوت یا صلح عن انکار کی صورت میں متنازع فی کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس صورت کے اندر اب مدعی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ خصومت کرے اور وہ عوض جتنا لیا تھا واپس کرے. اگر سارے متنازع فی کا کوئی مستحق نکل آیا ہے تو سارا عوض واپس کرے گا اور اس میں پھر خصومت کرے گا مستحق کے ساتھ. اور اگر بعض متنازع فی کا کوئی مستحق نکل آیا ہے تو جتنا یعنی اگر نصف کا نکل آیا ہے تو نصف عوض واپس کر دے گا اور پھر خصومت کرے گا, اور اگر سلوس کا نکلا ہے تو سلوس واپس کرے گا اور سلوس میں پھر کیا کرے گا, سلوس عوض واپس کر دے گا سلوس کا اور اس کے پھر خصومت کرے گا. بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ معنی یہ ہوا کہ اب مستحق کے ساتھ جو خصومت کرے گا اس مسئلے کے اندر وہ خصومت مدعی پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ مدعی پر ہے, کیونکہ اس نے یہ چیز کا عوض دیا ہے اور اب خصومت کرنا بھی اسی کا کام ہے بھائی. وإن دعا حقا فی دار, صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک آدمی نے میرے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ جو آپ کا مکان ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے, اس مکان میں کیا ہے میرا بھی حصہ ہے, لیکن کتنا حصہ ہے یہ اس نے بیان نہیں کیا بھائی. پھر اس گھر کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا, مصالح عنہ کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکلا. اچھا اس نے کیا دعویٰ کیا تھا, اس گھر میں کچھ میرا حصہ ہے, کتنا ہے یہ بیان کیا, کون سی جانب گھر کی میری ہے, شمالی جانب مشرقی جانب کچھ بیان کیا, کوئی دعویٰ اس کا ہے مجہول بھائی, مجہول حصے کا اس نے دعویٰ کر دیا. اور میں نے کیا کر لیا اس کے ساتھ, صلح کر لی, کیا کی صلح کر لی, مال اس کو کچھ دیا اور صلح کر لی. اب اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا, اس گھر کے کچھ حصے کا, کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا, تو کیا آپ اس مدعی جس کو عوض دیا گیا تھا کیا اس پر رجوع ہوگا یا یہ اس کو کچھ پیسے واپس کرنا پڑیں گے؟ اس نے بھی یاد کہا تھا اس گھر میں کچھ حصہ میرا ہے اور اس گھر کا بھی, پھر اسی گھر کا کوئی مستحق نکل آیا, لیکن پورے گھر کا مستحق نہیں نکلا بلکہ کچھ گھر کا ہے مستحق, تو کہتے ہیں اب اس پر عوض واپس, یہ واپس عوض نہیں کرے گا بھائی. کیوں عوض کیوں نہیں واپس کرے گا, اس نے بھی کچھ کا دعویٰ کیا تھا اور گھر بھی کیا ہے کسی دوسرے کا کچھ حصہ نکل آیا. کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے تو بیان نہیں کیا تھا میرا تیسرا حصہ ہے, چوتھا حصہ ہے یا پانچواں حصہ ہے یا گھر کی فلاں جانب میری ہے, اور اب مستحق بھی جو نکلا ہے وہ پورے گھر کا نہیں نکلا, وہ کچھ حصے کا مستحق نکل آیا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ اس حصے میں نہ ہو جس کا مستحق نکلا ہے بلکہ اس کا دعویٰ اس حصے میں ہو جس کا کوئی مستحق جو ابھی بھی اسی کے پاس ہے. یوں سمجھا جائے گا اس نے جیسے وہ گھر جو کا حصہ جو ابھی بھی مدعی کے پاس ہے اس میں اس کا دعویٰ تھا اور اس کے بدلے اس نے کیا کیے ہیں پیسے لیے, تو وہ تو ابھی بھی مدعی ہی کے پاس ہے لہٰذا اب یہ پیسے واپس نہیں کرے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر سارے گھر کا کوئی مستحق نکل آیا پھر تو معلوم ہوا کہ اس کا عوض لینا صحیح نہیں, پھر یہ پیسے واپس کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا اس مسئلے سے ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا کہ مصالح عنہ مجہول ہو پھر بھی صلح صحیح ہے, لیکن بدل صلح معلوم ہونا چاہیے. بدل صلح کیا ہے بھائی؟ مصالح عنہ مجہول ہے, اس نے کہا تھا اس گھر میں کچھ حصہ ہے پھر بھی صلح صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ وجہ یہ کہ مصالح عنہ نے تو ساقط ہو جانا ہے, کیا ہو جانا ہے, وہ ساقط ہو گیا, اس پر تو صلح ہو گئی, اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی آگے. ہاں بدل صلح کا معلوم ہونا ضروری ہے اس لیے کہ وہ تو ادائیگی کی جائے گی اور ادائیگی کے لیے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. وَإِنِ دَعَا حَقًّا فِي دَارٍ, اور اگر دعویٰ کیے کسی شخص نے کسی حق کا کسی گھر میں, وَلَمْ يُبَيِّنْ, اور اسے بیان نہیں کیا کہ کتنا حق ہے گھر میں, ثلث ہے ربع ہے شمالی جانب ہے مغربی جانب ہے, کچھ بیان نہیں کیا, فَصُلِحَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ, پھر اس کے ساتھ صلح کر لی گئی اس پر, اس حق سے صلح کر لی گئی اعلی شعین کسی چیز پر. ثم مستحق بعض الدار, پھر استحقاق نکل آیا کچھ گھر کا, لم يرد شيئا من العوض, تو عوض میں سے کوئی چیز واپس نہیں کرے گا بھائی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ کس حصے میں ہو, دوسرے حصے میں جس کا ابھی کوئی مستحق نہیں نکلا بھائی. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.